مسئول اساس فرد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتنزل عليهم الملائكه والا میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے سنی جاتی، قاعدے کی بات تجارت کی باتیں تجارت کے کاموں کے لیے، حکومت کی باتیں حکومت کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، اور دین کی باتیں دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے، باتوں کے لیے باتیں نہیں ہوتی، کوئی بات ہو گئی دین کی باتیں جو ہے وہ دین کے کاموں کے لیے، اس لیے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ سننا ہے سمجھنا ہے اور پھر اپنے آپ کو عمل پر قائم کرنا ہے، سننا سمجھنا اور سن سمجھ کر کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو دین پر قائم کرنا ہے. یہ اچھا بات ہے زندگی دین پر آ جائے، زندگیوں کو دین پر لانا اور زندگیوں کو دین پر لانے کا کیا مطلب ہے؟ زندگی میں ہم نے وہ طریقے اختیار کرنے ہیں جو ہمارا دین ہم کو بتا رہا ہے، زندگیوں کو دین پر لانے کا. اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو زندگی دی ہے، ہماری زندگی گزارنے کے وہ طریقے ہو جائیں کہ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور نبی نے جس کی ترتیب بتائی، یہ مطلب ہے زندگیوں کو دین میں لانا، زندگیوں میں دین کو دین دین کو زندگی میں لانا کا مطلب ہے ہماری زندگی میں طریقے آ جائیں. کھانے کا کیا طریقہ ہے، پینے کا کیا طریقہ ہے، پہننے کا کیا طریقہ ہے، کمانے کا کیا طریقہ ہے، خرچ کرنے کا کیا طریقہ ہے، عبادت کا کیا طریقہ ہے، دوستی کا کیا طریقہ ہے، دشمنی کا کیا طریقہ ہے، ہم کو ہر چیز کے طریقے نہیں ہے، کیونکہ طریقہ نہ ہو راستہ نہ ہو تو آدمی گمراہ ہے. طریقہ یعنی راستہ، عربی میں طریقہ راستے کو کہتے ہیں، راستہ نہ ہو تو راستے پر کا ہوا ہے، کوئی راستے پر ہی نہیں. تو اس لیے ہم کو طریقے دیے ہیں کہ اس طریقے پر اپنی زندگی گزارو، اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، دوسری مسلوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. ان سب کا نام دین ہے، ہم نے دین کو یہ ساری چیزیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماں جی نے زبان سے پوچھا،
سارے صحابہ عالم تھے،
يتركوا وما يتراش اللي يلي يقول علي من يقول من يلي
سأل يتعالى اپنے اندر دین کا علم دیے ہوئے ہیں تو راتے لیتے رہتے مگر یہ بڑے ہیں کون معاذ بن جبل ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے سوال سامان پوچھتے تھے جواب بتانے کے لیے تو جائے والے وہ تو جواب دے نہیں سکیں گے سکھانے والا تو رسول ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھانے والا مانا کر دیا پہنچانے والا مانا کر دیا دعوت دینے والا مانا کر دیا یہ آپ کی صفت ہے تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا مان تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا عام ہے اور اس کے عمل تو نہیں مان اس کو تعلیم کہہ رہے ہیں تعلیم کہہ رہے ہیں سکھا رہے ہیں ہمارے کام کا بھی یہی مقصد ہے یہاں پہ سن رہے ہیں بول رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں ہمارا مقصد دین کی تعلیم لینا ہو جو دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وقت لگی جائے گا اب گھر بیٹھو گے تو بھی لگ جائے گا وقت نہیں پوچھتا کسی وقت میں لگوں نہ لگوں ہاں زندگی گزر بھی رکھے لیکن ہم جو جائیں گے میرے دوستوں تو تعلیم لینے کے لیے جائیں گے سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے نکلنا ہے یاد رکھو یہ وہی کامیابی ہے نکلنے کی کہ سیکھ کر کے آؤ بغیر سیکھے پھر نا ایسا ہے جیسے چلتی بغیر جاننے کے پھر پیٹ بھرے گا ایسے کھیت میں ہل چلے نہ دانا ہے نہ کھاد ہے نہ کچھ ہے وہ ہل چل رہا ہے خالی تو کیا ملے گا کہ کھیت سے کچھ ملے گا معلوم ہاں خالی سرنے چلانے سے کچھ نہیں ملتا سرنے چلانے کے ساتھ کچھ اور بھی ہونا چاہیے چکی چلانے کے ساتھ چلانے والوں جب گانے ڈالو گے تو چار ان کا نام آسانی ملے گا اس کے چلنے کی وجہ سے ایسے کھیت ہے یہ گانے ڈالو کہ ہر طرح فصل آئے گی کیا آئے گی فصل گندم کی فصل چاول کی فصل فصل آ جائے گا اناج کے دانے اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں اناج کے دانے آ جائیں گے کیوں کہ دانے جا رہے ہیں ایسے ہی اللہ کے راستے میں میرے دوستوں کو منع نہیں کرنا یہ کچھ داننا ہے کچھ لینا ہے کچھ داننا ہے کچھ لینا ہے یہ مقصد ہے نکلنے کا کھانے پینا چکی میں بھی نہیں کھانے پینا ہل میں بھی نہیں ہل بلکہ کچھ رہنا ہے کچھ دینا ہے تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کیوں کہ تاکہ دین سیکھیں کیا سیکھیں دین کیا سکھائے گا تو میرے بھائیوں دین سکھائے گا حقوق ادا کرنا دین کیا سکھائے گا حقوق ادا کرنا اللہ کا کیا حق ہے جیسے وہاں سے پوچھا حضور میں کہ وہاں جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے دین سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کو پہچاننا حقوق کو اس لیے پہچاننا ہے کہ اللہ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو بدلا دینے کی جگہ بنایا ہے یہ ترتیب ہے جو یہاں سے حق ادا کر کے جائے گا اس کو بدلا اچھا ملے گا اور جو حق برباد کر کے جائے گا اس کا بدلا بھی برا ہوگا یہ نظام اللہ کا ہے
کہ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے. اس لیے دین سیکھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیا کیا حقوق ہے. اگر آپ دین نہیں سیکھیں گے ہم تو ہم کو حقوق کا پتہ نہیں ہو سکے گا, بلکہ جو رواج چلتے ہیں دنیا میں اسی کو جانیں گے. یہ ہمارا رواج ہے, ہمارا طریقہ ہے, وہ دین نہیں ہے, وہ تو رواج ہے. قوموں کے رواج ہوتے ہیں, ملکوں کے رواج ہوتے ہیں, برادریوں کے رواج ہوتے ہیں, خاندانوں کے رواج ہوتے ہیں, اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں. دین اس کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم خدا نے دیا ہو اور اس کا طریقہ نبی نے بتایا ہو, اس کو دین کہتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں, کہ دین کس کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم خدا نے دیا ہو اور طریقہ نبی نے بتایا ہو, اس کو دین کہتے ہیں. جیسے نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے مسلمانوں کو کہ ایمان والو نماز قائم کرو, تو قائم کرنے کا حکم وہاں سے آیا. کیسے قائم کرو گے؟ اس کی ترتیب, اس کا طریقہ نبی بتائے گا. اللہ حکم دیں گے, نبی کا ترتیب اور طریقہ بتا رہے. اس لیے اللہ کی بات وہ بھی حق ہے, نبی کا طریقہ وہ بھی حق ہے. اس کے حق ہونے کا یقین کرنا کہ یہ حق ہے, سچی بات ہے. تو اللہ حکم دے گا, نبی طریقہ بتائے گا. ہر کام میں, ہر کام میں کہ اللہ نے حکم دیا ہے, نبی نے طریقہ بتایا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے, نبی نے طریقہ بتایا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کے لیے کہ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا, اور یہ بات اللہ نے خود فرمائی ہے کہ میں نے جنتوں کو اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. زمین پر ہم سے پہلے, انسانوں سے پہلے جنت آباد تھے اور ابھی بھی ہیں. تو یہ پہلی ہے قوم, اللہ کے بندے جن. دوسرے نمبر میں انسان ہے. ان دونوں کو اس بات کا حکم ہے کہ یہ اپنی زندگیاں عبادت والی بنا لے. اور انہیں کا حساب کتاب کے قیامت میں ہوگا, جنوں کا اور انسانوں کا, باقی کسی مخلوق کا حساب نہیں ہے. کسی مخلوق کا حساب نہیں ہے, ان کا حساب ہے, جناتوں کا اور انسانوں کا. سنا تھرو لکھوں اے انسانوں اور جناتوں کے گروہ, ہم تمہارے لیے ان قریب فارغ ہو رہے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں میں قیامت میں تمہارے لیے اس کام کے لیے فارغ ہوں کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا. حساب کے لیے تمہارا حساب کا وقت آنے والا ہے, میں اس میں تمہارا حساب دیکھوں گا. تو یہ جن اور انس, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. جی ہاں, کہ خلق تو جن ولنس الا لیعبدون, میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو گویا عبادت ہماری زندگی کا اصلی کام اور مقصد ہو گیا. زندگی کا اصلی کام کیا ہوا؟ کہ عبادت اللہ. یہ زندگی کا اصلی کام, باقی سب زندگی کی ضرورتیں راحتیں ہیں. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ زندگی کی ضرورتیں ہیں, زندگی کی راحتیں ہیں, اور کچھ نہیں ہے. اس لیے وہ بدلتی رہتی ہے, ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں. آپ بچے تھے تو آپ دودھ پیتے تھے, اسی سے آپ کی راحت ضرورت ہو جاتی تھی. پھر بڑے ہوئے تو اناج کھانے لگے, اب اناج کھانے سے آپ کی راحت ضرورت پوری ہوگی. تو دنیا راحت ضرورت کا نام ہے, اس میں اصلی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. باقی سب راحت ضرورت ہے. کوئی راحت تاجر بن کر کے لے گا, کوئی زمیندار بن کے راحت ضرورت پوری کرے گا, کوئی حاکم بن کے راحت ضرورت پوری کرے گا, کوئی مزدور بن کے راحت ضرورت لے گا. ہے یہی, اس سے آگے کوئی نہیں ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع. اللہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ دنیا ایک گزارے کی جگہ ہے. کس کی؟ گزارے کی جگہ ہے. یہاں راحت بھی آئے گی, ضرورت بھی پوری ہوگی, کبھی نہیں بھی ہوگی, ایک دوسرا گزرے گا. تو یہ گزارے کی جگہ ہے, یہ راحت ضرورت کی جگہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ بلکہ تھوڑی راحت لے لی, تھوڑی ضرورت پوری کر لی, اور جس کام کے لیے پیدا ہوئے تھے اس کو کر لیا, پھر چلو یہ. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں ہم کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت. کہ زندگی میں ہمارا سب سے زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے. کس سے؟ اس لیے کہ تمام تعلقات کٹنے والے ہیں. جتنے تعلقات ہیں وہ کٹ جائیں گے, کبھی موت سے پہلے بھی کٹ جاتے ہیں, اور موت پر تو کٹیں گے. تو تمام تعلقات کٹیں گے, ایک تعلقات باقی رہے گا. وہ کس کا؟ وہ اللہ کا. کیونکہ اللہ باقی رہنے والا ہے. اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے, مرے گا نہیں, باقی مخلوق بنے گی. اس لیے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ سے دو طرح کے تعلق انسانوں کے ہوتے ہیں. ایک ایسا تعلق کہ ان کے تعلق سے اللہ ان سے راضی ہے, اللہ ان سے خوش ہے. ایک ایسا تعلق کہ اللہ ان سے ناراض ہے. یہ دو تعلق انسان پیدا کرتے ہیں اس دنیا میں. والذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر. اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے, بعض اللہ پر ایمان لانے ہیں, بعض اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے ہیں. یہ دو قسمیں ہیں انسانوں کی, کہ اللہ کی بات مان کر کے چلے اور اللہ کی بات نہیں ماننی ہے. یہ دو قسم انسانوں کے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو موقع دیا ہے. جو مانتے ہیں ان کو بھی موقع, کہ مانتے چلو, مانتے چلو, کہ کہاں تک؟ کہ موت تک. ہماری ذمہ داری موت تک کی ہے. کہاں تک کی؟ یہ چار مہینے کی, چار مہینے کی. تو کہاں تک؟ یہ موت تک. یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ خبردار, یاد رکھنا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. یہ ذمہ داری کہ اللہ کی بات مان لی ہے کہ موت تک. بلا تم اللہ وان تم مسلم. خبردار, یاد رکھو اللہ کی بات مانتے مانتے مرو. اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. اس میں دعوت ہے کہ اللہ کی بات ماننے میں اپنے آپ کو پابند کرو. اگر پابند نہیں کرو گے تو پھسل جاؤ گے, پھسل جاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ یاد رکھو, کما تحیون تموتون و کما تموتون تبعثون. یہ فرماتے تھے کہ یاد رکھو یہ بات کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے قبروں میں سے. یہ سمجھایا ہے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے. کہ ایمان کے ساتھ زندگی گزاریے تو ایمان کے ساتھ اٹھے گا قبر میں سے. حدیثوں میں ہے, حدیثوں میں ہے. کہ حدیثوں میں کیا ہے؟ کہ حدیثوں میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبریل حضور کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم زدہ پایا, غم میں پایا کہ آپ غم میں ہیں. کہ ہاں, مجھے کچھ غم ہے. کس کس کا؟ یہ اپنی امت کا, اپنی امت کا. جو امت سے کیا مراد ہے؟ غیروں کا یا ایمان والوں کا غم ہے؟ کہ ایمان والوں کا غم ہے. تو حضرت جبریل آپ کو لے کر کے قبرستان میں لے, ایک قبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا. وہ کھڑا ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوا روشن چہرے والا. یہ کہا لوٹ جا, لوٹ گیا ایک دو جگہ اٹھ بالے چہرے والا اٹھا ہائے ہائے کرتا تھا کچھ بھی کہا لوٹ جاؤ. سمجھ نہیں بات, یہ دو باتیں دکھائی اور یہ فرمایا یہ لوگ ہیں یہ جیسے مریں گے ویسے اٹھیں گے. یہ جیسے مریں گے آپ گمزدہ تھے نا امت کی وجہ سے, تو بتایا کہ اگر یہ دین کے ساتھ رہیں گے ایمان کے ساتھ رہیں گے تو ایمان کے ساتھ دنیا میں بھی رہے اور قبروں میں سے ایمان والے روشن چلے والے اٹھائیں گے, نہیں تو بات دوسری ہوگی. تو یہ ہے ترتیب, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ کما تھا یونا تھا موتون اور کما تھا موتون تو برسون, تم جیسی زندگی گزارو گے ویسے اٹھو گے, ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. سمجھ میں آئے نا, تو یہ مسئلہ نازک ہے. کیا ہے, اسے ہر آدمی کو چوکس رہنا ہے. کیا رہنا ہے, جیسے کسی پر قرضہ ہو اور تاریخ آ گئی تو اس کو فکر ہوتی ہے قرضے کی تاریخ ہے, فکر کر جائے اگر حکومت کا ہے تو اور مصیبتیں ہیں, آپس کا ہے تو کچھ, لیکن اس کو فکر ہوتی ہے تاریخ آ گئی تاریخ آ گئی. تو اس لیے میرے دوستو اللہ نے موت کا وقت کسی کو بتایا نہیں ہے اور قیامت کا وقت بھی کسی کو بتایا نہیں ہے. یہ دونوں اللہ نے اپنے علم میں رکھے, کون کب مرے گا نہیں بتایا, وہ کہاں مرے گا وہ بھی نہیں بتایا, جہاں لکھا ہے وہاں جا کے مرے گا. اس لیے حدیثوں میں ہے کہ باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ پر قابو کرے. قابو کرنے کا کیا مطلب ہے, کہ اپنے آپ پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچائے اور اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاوے. یہ قابو کرنے کا مطلب ہے. تو فرمایا القیس من دان نفسہ, کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد جو عمل کام دے اس کو آج کرے, کیونکہ موت کے بعد پھر وقت نہیں ہے. موت کے بعد تو ہر آدمی کے لیے اس کے عمل کا نتیجہ ظاہر ہوگا کہ اس کی کیا کارگزاری ہوئی تھی دنیا میں, اس کا یہ نتیجہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کے فرمائی ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار, کہ میں پروردگار عالم نے قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں, بول تو نبی سچا ہے, پھر قسم کھا کے کوئی بات کرے تو یہ بات بہت نازک اور طاقتور ہوتی ہے. نازک تو اس لیے ہے کہ اس میں کوئی سوچ نہ کرے. ہاں یہی ہے جو کہا گیا ہے اور اپنے آپ کو اس کا پابند کرے. قسم اس نے کہی ہے کہ اہمیت سمجھ میں آ رہی, کہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد آدمی کا ٹھکانا یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی, تیسری جگہ نہیں ہے, تیسری جگہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں فکر مند رہے. وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے, کہ کل آنے والی ہے پھر اس کے بعد کل نہیں ہے, کل ختم ہو جائے گی, تو اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ حالات میں سوچے سوچنے کی دعوت بھی ہے. کل موت آ جائے گی اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اسی لیے نبیوں کی دعوت اور نبیوں کی رہبری اسی کی ہوتی ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. کہ موت کی تیاری کے کیا سامان ہیں؟ حج کی تیاری کے سامان ہوتے ہیں نا. حج پہ جا رہے ہیں تو حج کی تیاری کے سامان ہوتے ہیں. تبلیغ پہ جا رہے ہیں تو تبلیغ کے سامان کی تیاری ہے. تو موت کی تیاری کا کیا سامان ہے؟ کہ موت کی تیاری کا سامان ایک تو ایمان ہے. کیا ہے؟ کہ اپنا ایمان اللہ کے ساتھ صحیح کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. وہی عبادت کے لائق ہے. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اسی کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے. حیات اور موت اور تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات کہ جب ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اگر اللہ راضی ہوا تو سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. اللہ ناراض ہوا تو حالات بگڑ جائیں گے. یہ بھی ہے کہ اللہ ناراض ہوا تو حالات بگڑیں گے. اللہ راضی ہوا تو حالات بن جائیں گے. حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. جس طرح بچپن اللہ نے دیا, جوانی اللہ نے دی, بڑھاپا اللہ نے دیا. یہ حالات ہیں نا زندگی کے ہر آدمی کے ساتھ. بچپن آیا, جوانی آئی, بڑھاپا آیا. یہ حالات ہماری زندگی میں ہیں. جو کس کے قبضے میں ہیں؟ کہ اللہ ہے. بچپن بھی اللہ نے دیا, جوانی بھی اللہ نے دی اور بڑھاپا بھی اللہ نے دیا. یہ دلیل ہے. آدمی اپنی مرضی سے بچہ نہیں ہوا, اپنے اپنی مرضی سے بوڑھا نہیں ہوا, اپنی مرضی سے جوان نہیں ہوا. اللہ نے اس کو بچپنا دیا تو بچہ رہا, جوانی دی تو جوانی ہو گیا, بوڑھا بچے بوڑھا ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حالات اللہ کے قبضے میں ہے اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے. دوسری دلیل اللہ کے حالات کے ہونے کی ہے. کبھی رات چھوٹی ہو گئی, دن بڑے ہو گئے. کبھی دن چھوٹے ہو گئے, رات بڑی ہو گئی. ہوتا ہی نہیں. یہ دلیل ہے کہ حالات اللہ کے قبضے میں ہیں. تو کبھی اللہ رات کو چھوٹی کر دیں, دن کو بڑے کر دیں. سب لوگ کماتے ہیں رات دن, کیونکہ دن بڑے ہو گئے اور رات بڑی ہو گئی. آرام کرتے ہیں لمبی لمبی. جی ہاں. تو رات کا چھوٹا ہونا, دن کا بڑا ہونا, دن رات کا بڑا ہونا, دن کا چھوٹا ہونا, اس سے یہ سمجھایا کہ کبھی اللہ انسانوں کے حالات تنگ کر دیں گے. غریبی آ گئی, بیماری آ گئی, دشمنی آ گئی, حالات تنگ ہو گئے. ہوتے ہیں نا حالات. غریبی آ گئی, حالات تنگ ہو گئے. بیماری آئی, حالات تنگ ہو گئے. دشمنی ہو گئی, حالات تنگ ہو گئے. تو کبھی اللہ حالات تنگ کر دیں گے. جیسے رات چھوٹی ہو گئی, دن بڑے ہو گئے. تو کبھی اللہ حالات کھول لیں گے. کیا ہو گیا کہ دوستی ہو گئی, آپس میں محبت ہو گئی, تندرستی ہو گئی, مالداری ہو گئی, حالات کھل گئے. تو رات اور دن کو چھوٹا بنا کر یہ بتاتے ہیں. جس طرح ہم رات کو چھوٹی کرتے ہیں, دن کو بڑا کرتے ہیں, دن کو چھوٹا کرتے ہیں, رات کو بڑا کرتے ہیں, ایسے تمہاری زندگی کے حالات یہ بھی ہمارے ہاتھ میں. بیمار بنا دیا, بیمار بنا دیا, کچھ نہیں کر سکتا. دشمنی ہو گئی, مشکل ہو گئی, لڑی بھی آ گئی, مشکل ہو گئی. حالات تنگ کرنا, حالات کو کھولنا, یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ غریبی دور ہو گئی, ایمانداری آ گئی, تندرستی آ گئی, دوستی ہو گئی, سلح ہو گئی, آپس میں ایک دوسرے کے مدد لال بن گئے. تو رات دن کو سمجھا کر ہماری زندگی کے حالات کا سبق دے رہے ہیں. جیسے رات چھوٹی دن بڑے, دن چھوٹی رات بڑی, ایسے تمہارے حالات ہمارے کب دے رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو ایمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی چیز اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہم کو دعوت دی ہے. کیا دعوت دی ہے؟ کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. یہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. سمجھ آئی نا بات؟ کہ جو لوگ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کریں گے کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ راضی رہے. اللہ کہتے ہیں پھر دنیا والوں کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ اللہ ٹھیک کرے. یہ دعوت دی ہے کہ دنیا میں ہمارے حالات صحیح کیسے ہوں گے، کہ جب تمہارا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ صحیح ہو جائے گا تو تمہارے حالات صحیح ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ نے حالات اپنے قبضے میں رکھے ہیں، اسباب بندوں کے قبضے میں دیے ہیں. اس لیے دھوکہ ہو رہا ہے. اسباب ہمارے پاس ہے اور حالات اللہ کے پاس. مثلا دکان آپ کے قبضے میں ہے، دکاندار کے قبضے میں ہے، کوئی بند کرتا ہے وہی کھولتا ہے، اس کا لائسنس بھی ہے سب کچھ دکان. لیکن دکان میں نفع ہو نقصان ہو یہ کیسے قبضے میں؟ یہ اللہ کے قبضے میں. ایسے زمین آپ کے قبضے میں ہے، اتنے ایکڑ ہزار زمین ایک، لیکن اس میں نفع ہوگا نقصان ہوگا یہ کیسے قبضے میں ہے؟ یہ اللہ کے قبضے میں. دوائیں آپ کے قبضے میں ہے، لیکن دوا سے شفا ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ کے قبضے میں. اس کو ایمان کہتے ہیں. کس کہتے ہیں؟ کہ باقی سب اسباب ہیں، اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اللہ چاہے گا تو دوا سے تندرستی ہوگی، اور نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. دوا اندر جاتی ہے، دوا اندر جاتی ہے تو اندر بھی ڈاکٹر ہے. ایک ڈاکٹر تو دوا کھانے میں ہے، وہ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر حضرات، اور ایک ڈاکٹر اندر ہے. یہ بات لوگ نہیں جانتے. یہ بات کتابوں میں لکھی ہے، حدیث کی کتابوں میں. جب وہ حدیث کو کھول کے شرح کر کے اندر ڈاکٹر ہے، جو دوا جائے گی اندر تو فرشتہ اس دوا کو درد کی جگہ پر پہنچائے گا تو درد ختم ہو جائے گا. اور اگر اچھا نہیں کرنا ہے تو وہ دوا درد پر جائے گی نہیں. سمجھ رہی بات؟ وہ درد پر جائے گی، اس کو دیا جائے گا. پروفیشن فیل ہو گیا، یہاں دوا کا کورس تھا وہ بھی فیل ہو گیا. تو اندر بھی ڈاکٹر ہے، باہر بھی ڈاکٹر ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ جو ہوگا اللہ کی قدرت سے ہوگا. شفا ہوگی وہ قدرت سے ہوگی، بیماری ہوگی وہ قدرت سے ہوگی. پھر اللہ چاہیں گے تو شفا کے اسباب سے شفا دے دیں گے، اور نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے. یہ سب باتیں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کا رجوع صرف اللہ کی طرف ہو، کیونکہ اصل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اللہ سے تعلق صحیح کرو. یہ دعوت ہے کہ جب سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ اللہ کے پاس جائیں گے. جس کے پاس چابی ہو اس کے پاس جاتے ہیں. تبلیغ جماعت اگر کسی مسجد میں گئی، مسجد میں تالا پڑا ہوا ہے تو اس میں تالا ہے، چابی کس کے پاس جائیں؟ یہ مؤذن صاحب کے پاس. تو مؤذن کے پاس جائیں گے، متولی کے پاس نہیں جائیں گے، امام صاحب کے پاس نہیں جائیں گے. کیوں؟ ان کے پاس تو چابی ہے نہیں. چابی کس کے پاس ہے؟ مسجد. اور کہیں کہ چابی امام صاحب کے پاس ہے تو امام صاحب پاس جائیں. کہ جس کے ہاتھ میں چابی ہو اس کے ہاتھ میں جاؤ تاکہ دروازہ کھل جائے. جس کے پاس چابی نہیں اس کے پاس جاؤ جاتا ہوں گے. تو اللہ کہتے ہیں ساری چابیاں میرے ہاتھ میں ہے،
کیا ساری چابیاں میرے ہاتھ میں، سارے خزانے بھی میرے ہاتھ میں ہیں. تو خزانہ بھی اللہ کے ہاتھ میں اور چابی بھی اللہ کے ہاتھ میں، تو کس کی طرف جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف. جی ہاں، خزانے اللہ کے پاس ہے. ہم سب کو دو دو آنکھیں دی ہیں، لاکھوں انسانوں کو دو دو آنکھیں دی ہیں، لاکھوں جانوروں کو دو دو آنکھیں دی ہیں. اسے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے پاس آنکھوں کا خزانہ ہے. کیا ہے؟ ہاں، اللہ نے خود کہا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے خزانے میرے پاس نہ ہو. تو اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، مصیبتوں کے بھی خزانے ہیں، راحتوں کے بھی خزانے ہیں، مصیبت کے اسباب کے بھی خزانے ہیں، راحت کے اسباب کے بھی خزانے ہیں. یہ اپنا تعارف کرایا ہے، میرے ہاتھ میں ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز کی چابیاں ہیں. اب کس کی طرف آؤ؟ کہ اللہ نے اسے دعوت دی ہے کہ میرے طرف آؤ. پھر رو اللہ، اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ، جس طرح بچہ ماں کی طرف بھاگ کر جاتا ہے. بچہ ماں کی طرف، باپ کی طرف بھاگ کے جاتا ہے. ہاں کیوں؟ کہ اس کو امید ہے ماں باپ سے. اس طرح مسلمان کو حکم دیا ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، اور اللہ سے تعلق پیدا کر کے اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ، کہ اللہ کی طرف جانے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا، اور اللہ کو چھوڑنے والا کبھی مراد نہیں پائے گا. اللہ کی طرف جانے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا، اور اللہ کو چھوڑنے والا، اللہ کو بھولنے والا کہ کبھی مراد نہیں پائے گا. یہ فائدہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو دعوت دی ہے اللہ نے کہ میری طرف آؤ. فخر رو اللہ، اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ. اللہ کے لیے مصیبت پڑتی ہے تب تو مجھے یاد کرتے ہو، وہ جب مصیبت اٹھا لیتا ہو تو پھر بھول جاتے ہو. ہاں، قرآن شریف پڑھو تو یہ انسان ایسا ہے کہ جس پر کوئی پڑی مصیبت تو پھر اللہ کو یاد کر گیا. وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ. اور جب میں مصیبت اٹھا لیتا ہوں تو جانتا ہے اللہ کون ہے. یہ قرآن شریف میں ہے، یہ قرآن شریف میں ہے کہ جب انسان پر کچھ پڑتی ہے تو پھر وہ اللہ، وہ اللہ دعا کرائے گا، تعویذ کرائے گا، وظیفہ پوچھے گا، سب پوچھے گا. کیا وظیفہ پڑھوں، کیا تعویذ. اور جب وہ اٹھا لی وہ مصیبت، یہ وہ تعویذ بھی وظیفہ سب ختم. یہ اللہ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ اللہ کہ یہ مجھے بھوکائے گا، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، چلتے پھرتے. وہ اللہ، وہ اللہ. پھر جب میں اسی پریشانی اٹھا لیتا ہوں اور راحت دیتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے. دعوت اس لیے اللہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مزاج، ایمانی مزاج بنانا چاہتے ہیں. مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ ایمانی مزاج. میری بات سمجھو، کیسا مزاج؟ ایمانی مزاج. تین قسم کے مزاج ہوتے ہیں، تین قسم کے مزاج ہوتے ہیں. ایک حیوانی مزاج ہوتا ہے، جانوروں کا مزاج، کھانا پینا، خواہشیں پوری کرنا اور لڑنا، یہ چار کام جانوروں میں ہوتے ہیں. یہ چار کام جانوروں میں ہوتے ہیں، کریں گے، پیئیں گے، خواہشیں پوریں گے اور لڑیں گے. یہ انسانی مزاج نہیں ہے، یہ حیوانی مزاج. کھانا پینا، خواہشیں پوری کرنا اور لڑنا، یہ تو نہیں پوچھے رات پر لڑتے رہتے ہیں، پتا نہیں کون سی جائیداد پر لڑتے ہیں. لڑنا ان کا مزاج ہے. یہ مزاج جانوروں کا ہے، ایک مزاج دوسرا شیطانوں کا ہے، شیطانی مزاج. شیطانی مزاج کیا ہے؟ شیطانی مزاج یہ ہے کہ نہ اچھا کرے نہ اچھا کرنے دے. یہ شیطانی مزاج، خود بھی نہ کرے دوسرے کو بھی نہ کرنے دے. یہ شیطانی مزاج ہوا. تیسرا مزاج ایمانی مزاج، تیسرا مزاج ایمانی مزاج. ایمانی مزاج یعنی اللہ کے مان کر کے چلے، اللہ کے نافرمانی نہ کرے، اللہ کی بات مان کے چلے، اللہ کے نافرمانی نہ کرے، خود بھی نہ کرے دوسروں کو بھی سمجھا دے، خود بھی بچے دوسروں کو بھی بچا دے. یہ ایمانی مزاج ہے. دعوت اور تبلیغ ایمانی مزاج بنانے کے لیے ہے. اس لیے ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی مزاج بنے، کہ ایمانی مزاج میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی تابعداری. اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو، بات مانو اللہ کی، بات مانو اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. تو جب اللہ کی اطاعت اور تابعداری ہوگی تو رحمتوں کے حالات آئیں گے. کیا آئیں گے؟ دلوں میں محبتیں آپس میں پیدا ہوگی. آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، آپس میں ہمدردی پیدا ہوگی، اسباب میں برکت ہوگی، دعا میں طاقت ہوگی. ہاں، یہ ایمان کی برکت ہے. تو ہمارا مزاج ایمانی بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ ایمانی مزاج، کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے. صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے. کیا کیا ہے؟ یہ قول قرار کیا ہے آپ کے ساتھ ہاتھ دے کر کے، کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. اللہ کا رسول ہے، بات تو ماننی ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے. اللہ غریب بناوے گا تو غریبی میں مانیں گے، اللہ مالدار بناوے گا تو مالداری میں مانیں گے. جی چاہتا ہوگا اور بات بھی جی چاہتے ہوئی آئی تو بھی مانیں گے، اور بات ایسی آئی کہ جی نہیں چاہ رہا ہے یہ تو بھی مانیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اطاعت کی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت تابعداری کیسے کی جائے گی. ایسی کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. غریبی آ رہے، مالداری آ رہے، جی چاہ رہے، جی نہ چاہ رہے، ہم آپ کی بات مانیں گے. کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی بات مانیں گے. کوئی پوچھے تو اچھا لگتا ہے کہ ہم کو پوچھ کر کے چلتے ہیں، اور نہ پوچھا تو شکایت کرتے ہیں کہ میں نے کر لیا، مشورہ تو کیا نہیں، پوچھا تو ہے نہیں. کوئی ہم کو پوچھے تو، نہ پوچھے تو، کوئی ہم کو آگے بڑھا دے تو، نہ بڑھا دے تو، ہم تو ہر حال میں اللہ کی بات مانیں گے. یہ اصلی مزاج ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو ایمانی مزاج کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمانی مزاج. کوئی پوچھے یا نہ پوچھے تو کوئی شکایت نہیں کہ ہم کو تو پوچھا نہیں، مشورہ تو لیا نہیں. آپس میں ہوتے ہیں ایسا نہیں، جب یہ کام اچھا ہوا ہے، اگر جب مجھ سے مشورہ نہیں لیا لیکن کام اچھا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. چاہے نہیں پوچھا ہے، رائے نہیں لی ہے تو بھی ہم تو ساتھ دیں گے، کیونکہ کام اچھا ہے. اس کو اطاعت کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس طرح مانی ہے کہ جی چاہے تو، جی نہ چاہے تو، اللہ غریب بنا دے تو، اللہ مالدار بنا دے تو، کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی نہ پوچھے تو. یہ ایمانی مزاج کے دائرے تبلیغ میں یہی کرنا ہے کہ ہم تو ہر حال میں اللہ رسول کی مان کر کے چلیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو اطاعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اطاعت نبیوں کی دعوت ہے. اللہ کا ہر نبی اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی بات مانو، اس طرح مانو، لے سر یہ صحابی مان لے. یہ تبلیغ میں سیکھنا ہے، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں جب ماننے کے لیے ہے، پوچھے تو بھی مانے، نہ پوچھے تو بھی مانے، آگے بڑھا دے تو بھی مانے، نہ آگے بڑھا دے تو بھی مانے، تو کہیں کوئی لڑائی ہوگی کہ کوئی لڑائی. ایک ایمان کا میرے دوستو یہ تقاضا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آ جائے، رسول کی اطاعت آ جائے. اس کے لیے محنت کراتے ہیں، گھر چھوڑاتے ہیں، اپنا ماحول چھوڑاتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلو، ماحول سے نکلو اور ماننے والے بنو. کیا بنو؟ ماننے والے بنو اور اللہ سے مانگنے والے بنو. دو، اللہ کی بات ماننے والے بنو اور اللہ سے مانگنے والے بنو. کہ اللہ سے مانگو اس کی عبادت کر کے اور اللہ کی بات مانو, پھر کیا ہوگا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندگی دے گا گزر یہاں جینے کے لیے اس کی اس زندگی کی حالت دوسری ہوگی. یوں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, کہ جو لوگ ایمان آئیں گے اور ایمان کے تقاضے پر نیک عمل کرتے رہیں گے ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک اور صاف زندگی دیں گے. یہاں جنگلی بات آخرت کی بات نہیں وہ الگ ہے, یہاں دنیا میں جینے کے لیے ان کو پاک پاک زندگی دیں گے, صاف صاف زندگی دیں گے, حیاتم طیبہ جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے, کہ ان کی زندگی میں پریشانیوں سے پاک ہوگی, کس سے پریشانیوں سے پاک ہوگی, چین ہوگا اندر زندگیوں میں, چین ہوگا, آپس میں محبتیں ہوگی, آپس میں محبت ہے کیوں کہ آپس کی محبت جو ہے وہ ایمان کی برکتوں میں سے ہے, جب ایمان آتا ہے تو آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہے, کالا ہو گورا ہو اس علاقے کا ہو اس علاقے کا ہو سب بھائی ہو جاتے ہیں, سمجھ میں آئی نا بات, آپ ملکوں میں جاتے ہیں آپ حضرات تو وہ ملک والے آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, ہندوستان سے مزہ آ گئی, حالانکہ ان کا رنگ الگ ہے ان کی نسل الگ ہے لیکن وہ آپ سے محبت کریں گے اکرام کریں گے, اور وہ آئیں گے تو آپ اکرام کریں گے, یہ تو فلاں جگہ کی جماعت آئی ہے, یہ ایمانی محبت کہلاتی ہے, کیا کہلاتی ہے ایمانی محبت, یہ میرا بھائی ہے کیوں کہ اللہ کو ماننے والا ہے رسول کو ماننے والا ہے, میں بھی اللہ رسول کو ماننے والا ہوں, یہ تو میرا بھائی ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, کہ جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ہم قریب اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈالیں گے, جیسے ماں باپ کے دلوں میں اولاد کی محبت ڈال دی تو اب اولاد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ماں باپ سارے مسئلے دیکھ لیتے ہیں کہ جوتا نہیں ہے کیا جوتا لے آئیں گے, کتابیں نہیں ہیں اسکول مدرسے کی تو وہ بھی لے آئیں گے, دوا نہیں ہے تو ماں باپ دوا بھی لے, کوئی مسئلہ ہی نہیں بچوں کا, کیوں کہ بچوں سے ماں باپ کو محبت. تو مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ جب وہ ایمان والے بن جائیں گے ایمان والے تو ان میں اللہ محبت ڈال دیں گے تو ان کے مسائل ختم ہو جائیں گے, ان کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے, برکت ہو جائے گی ایمان کی, محبت آ جائے گی. تو کہا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو محبت, تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے, تو وہ پریشانیوں سے پاک ہوگی, بے برکتی سے پاک ہوگی, گناہوں سے پاک ہوگی, پاک زندگی حیاتم طیبہ جینے کے لیے. یہ نقد انعام ہے, یہ انعام نقد ہے, آخرت میں جو دیں گے وہ الگ ہے, یہاں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. جیسے صحابہ کرام مدینہ منورہ کے لوگ آپس میں دشمن تھے اور برسوں سے دشمنیاں چل رہی تھیں, اور جب ایمان آیا تو وہ برسوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی اور لوگ بھائی ہو گئے, ایک بلکہ ایسے بھائی ہو گئے کہ خود بھوکے رہتے تھے ان کو کھلا دیتے, ہاں ایسے بھائی ہو گئے تو خود بھوکے رہ کر ان کو کھلا دیتے, کیوں کہ میرا بھائی. تو فرماتے ہیں ایک انعام یہ ہے ایمان کا کہ ان کے درمیان میں محبتیں ڈالی جائے گی اور ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. دوسرا انعام کیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے ان کا مزاج عبادت کا اور اطاعت کا بنے گا, کیا بنے گا کہ ان کا مزاج عبادت کا اطاعت کا بنے گا, کہ اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ کی عبادت کریں گے. تبلیغ میں نکلنے کی یہی بات ہے کہ میں تبلیغ میں نکل کر ہمارا مزاج اطاعت کا بنے عبادت کا بنے, کہ ہم بات مان کر چلیں گے, جو مشورے میں ہوگا وہ کریں گے, جو طے ہوگا اسی پر چلیں گے, اور دوسرا کہ اللہ کی عبادت کریں گے, کیا کریں گے اللہ کی عبادت, مالی عبادت, مال دیا ہے تو مالی عبادت کریں گے, یعنی زکات پوری پوری دیں گے,
زکات پوری پوری دیں گے، نماز پوری پوری پڑھیں گے اور صحیح پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ صحیح پڑھنا نمازوں کو، تبلیغ میں نکل کر اس کو سیکھنا ہے نماز، کہ نماز ہماری صحیح ہو جائے گی. اور میں ایسی نماز پڑھنا جیسا مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے حضور نماز، تو ہم نے تو نہیں دیکھا مگر صحابہ نے آپ کو دیکھا تھا، اور صحابہ کی وجہ سے وہ نماز ہم کو ملی ہے. یہاں سمجھنا ہی بات، تو ایک تبلیغ میں نکلنے کا ایک مقصد کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے ایمان کا، دوسرا ہماری عبادتیں صحیح ہو جائے، نمازیں صحیح ہو جائے، کہ پانچ وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا. کیسے پڑھنا؟ اہتمام. اہتمام کیوں کہتے ہیں؟ جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو ایک مہینہ پہلے اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے گھر شادی ہے. شادی تو پانچ منٹ کی ہوتی ہے، شادی کتنے دن کی ہوتی ہے؟ یہ کہتے خود پر پڑھے ایجاب قبول نہ ہو گئی شادی، یہ وہ پانچ ہی منٹ کی ہوتی ہے، یہی ہو جاتی ہے تبلیغی اجتماع میں. کتنی شادیاں عصر کے بعد ہو جاتی ہیں؟ ہاں کیوں؟ کہ وہ سنت کے مطابق ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے، اور نہیں تو اس کا اہتمام مہینوں چلتا ہے اور بڑا خرچہ ہوتا ہے اہتمام کرنے کی وجہ سے. تو میں نے کہا ایسے نمازوں کا عبادتوں کا اہتمام کرنا یہ حکم ہے، کہ اپنی نمازوں کا اہتمام کرو، یعنی اس کی فکر کرو کہ نماز کو اچھی سے اچھی طریقے سے پڑھو. حدیثوں میں ہے کہ نماز کے لیے اپنے پیٹ کو اپنی کمر کو ہلکا رکھو، حدیثوں میں کہ نماز کے لیے اپنے پیٹوں کو اور اپنی کمروں کو ہلکا رکھو. پیٹ کو ہلکا رکھا تو زیادہ کھایا ہے کیا نماز پڑے گا؟ اور پڑے گا تو کیا نہیں لگے گا؟ حدیثوں میں نماز کے لیے اپنے پیٹوں کو ہلکا رکھو اور نماز کے لیے اپنے کمر کو ہلکا رکھو. کمر کو ہلکا رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ زیادہ جھگڑے دنیا کے اپنے ساتھ مت رکھو، جب دنیا کے جھگڑے ہوں گے تو تمہارا نمک میں کیا چیز لگے گا. تو کمر کو ہلکا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ جھگڑے اپنے ساتھ رہو. اللہ عبا بدل اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہانی تین حکم ہے یقوم للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہو عبادت گزار بن کر. کیسے کھڑے رہو؟ عبادت گزار بن کر، پاک صاف نیک نیتی کے ساتھ سنت کے مطابق کھڑے ہو جاؤ. قوم للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہو عبادت گزار بن کر. تو میرے دوستو ایک تقاضا یہ کہ اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا. کیا کرنا؟ نماز ہو تو نماز ہماری صحیح ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو کیا کرنا؟ مالدار بننا. مال دیا تو مالدار بناؤ، ایسا ہے کہ مال مالداری کے لیے نہیں دیا ہے، مال مالداری کے لیے نہیں دیا تو مال کس کے لیے دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ مال کیوں ملا ہے. سمجھنا ہی نہیں بات، دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے تو مالداری کا کیا دین ہے، غریب بنایا ہے تو غریبی کا کیا دین ہے، بیمار بنایا تو بیماری کا کیا دین ہے، سفر میں گئے تو سفر کا کیا دین ہے. ہر حال کا دین ہوتا ہے. تبلیغ میں یاد رکھو یہ علم و ذکر جو ہے نا، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہر حال کا دین ہمارے پاس ہو. جیسے آپ کسی ملک میں جائیں گے تو اس ملک کی کرنسی آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا کام بنے گا، ہے نا؟ اس لیے کرنسی بدلواتے ہیں. آپ ہمیں سعودی عرب جائیں گے تو ریال لیں گے، ہاں کہ پیسے بدلواؤ، وہاں ریال چلیں گے یہاں روپیہ چلتے، ایسا ہی ہوگا تو پریشانی ہوگی. کیوں؟ کرنسی نہیں ہے. ایسے میرے دوستوں دین پر چلنے کی کرنسی علم و ذکر ہے. دین پر چلنے کی کرنسی کیا ہے؟
کہ دین پر وہ آدمی صحیح چلے گا جس پر دین کا علم ہو, دین پر وہ آدمی صحیح چلے گا جس کے پاس دین پر چلنے کے طریقے ہو. آپ کو جوتا پہننے کا طریقہ بتایا نہیں بتایا, جوتا اتارنے کا طریقہ بتایا نہیں بتایا, جوتا اس کے پہننے کا طریقہ ہے, اس کو اتارنے کا طریقہ ہے, اس کے پکڑنے کا طریقہ ہے کہ جوتا اتار کر پکڑے تو کس ہاتھ میں پکڑے گا کہ پہنے. اچھی چیزوں کے لیے عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی چیزوں کے لیے یہ استعمال کرتے تھے, کسی کو دینا ہے لینا ہے, کوئی کتاب ہے کوئی کم تو یہ چیز, اور ویسے جوتا ہے کوئی ایسی چیز ہے تو یہ حال. یہ طریقہ وہ طریقہ کہتے ہیں کہ ناک صاف کرنا ہے تو یہ حال, کنڈلی کرنی ہے تب یہ حال, کنڈلی منہ میں پانی میں ہے تو یہ شاید, کیونکہ پانی یہاں سے پیتے ہیں تو کنڈلی بھی یہاں سے کرتے, اور ناک صاف کرنا ہے تو شاید. اس کو طریقے کہتے ہیں, علم اور ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہم کو ہر کام کے طریقے سکھائے گئے ہیں. تو میں نے کہا عبادت کو عبادت کے طریقے سے کرنا, نماز نماز کے طریقے سے پڑھنا اور اچھی پڑھنا حکم دیا ہے کہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین, اچھی طرح عمل کرو, اللہ اچھی طرح عمل کرنے والوں سے محبت کرتے. تو نماز پڑھے تو اچھی پڑھے, کمائی کرے تو حلال اچھی کمائی کھائے, سمجھ میں آئی نہیں بات, پیسہ کمائے تو حلال پیسہ کمائے, اچھا جی ہاں سمجھ میں آئی نہیں بات. یہ کہا کہ اچھی طرح کرو, اللہ تعالیٰ اچھی طرح کرنے والوں سے محبت کرتے, تو کمائے تو اچھی کمائے, پہنے تو لباس پہنے تو کہ اچھا لباس پہنے, سنت والا لباس پہنے, کیا پہنے کہ سنت کا لباس, پولیس پولیس کا لباس, فوج فوج کا لباس, پولیس کون سا لباس پہنتی ہے بردانوں والا, نہیں پولیس کا, پولیس پولیس کے لباس میں ہوگی, فوج فوجی لباس میں ہوگی, اور مسلمان اسلام کے لباس میں ہوگا, مسلمان اسلام کے لباس میں ہوگا. ہر ایک اپنے اپنے لباس ہے, یہ میری ڈیوٹی کا ہے, یہ میں ڈیوٹی پڑھوں, ڈیوٹی کا لباس الگ ہوتا ہے نا, ہمارا لباس ہماری ہر چیز طریقے والی ہوتی ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ جماعتوں میں نکل کر علم و ذکر والے بنو. علم و ذکر والے بننے کا کیا مطلب ہے کہ جو کام کرو اس کا حکم معلوم کرو, اس کا طریقہ معلوم کرو. تیسرا نمبر ہے علم و ذکر, تو اب زندگی بدل جائے گی, اب زندگی علم و ذکر والی ہو گئی, نہیں تو جہالت غفلت والی ہوگی. علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی, ذکر نہیں ہوگا تو غفلت ہوگی, ہوگی نہیں کہ نہیں کہ زندگی علم و ذکر والی, کہ ہر کام میں ہم اللہ کا حکم دیکھیں گے, نبی کا طریقہ دیکھیں گے, دکھانے میں کمانے میں پہننے میں اوڑھنے میں شادی میں ہر کام میں ہم کو طریقے دیے, اس کو دین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو دین کہتے ہیں. اس لیے کہا کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. اس لیے ہماری زندگی دینی بنے, یہ مقصد ہے اس کام کا. تو نمازیں اچھی سے اچھی پڑھنی ہے, ہاں سنت کے مطابق سیکھ سیکھ کر کے, جی ہاں پیسے دیے ہیں تو پائی پائی کی زکات ادا کریں, خالی چلوں کی دعوت نہیں ہے, چلوں کی دعوت نہیں کہ چلے رہو, کہ چلے تو اس لیے لگاتے ہیں کہ نماز اچھی ہو جائے, زکات صحیح ادا ہو جائے, رمضان صحیح ہو جائے, حج صحیح ہو جائے. یہ پانچ فرق ہے, کرنا نماز روزہ زکات اور دیہ سن ہے پانچ, اس کو صحیح کرنے کے لیے تبلیغ ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ چلے لگے, چلا لگایا تو ٹھیک ہو, چلے کے چلا تو دیندار بننے کے لیے ہے, چلا کس لیے ہے دیندار بننا, چار مہینے کس لیے ہے دیندار بننا. دیندار بننا کیا مطلب, کہ ایمان میں قوت آ گئی, کیا آ گئی, کیونکہ ایمان کی باتیں سنی, ایمان کی باتیں سنائی, ایمان میں طاقت آ گئی. ایمان کی طاقت سے کیا فائدہ ہوتا ہے, ایمان کی طاقت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ایمان میں طاقت آتی ہے تو آدمی حرام سے بچ جائے گا. کس سے بچے گا, پھر حرام ہے کب لے گا. ایمان کی طاقت کی عدالت ہے کہ جب ایمان میں طاقت آئے گی تو حرام چھوٹ جائے گا,
فرائض ادا ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ فرائض ادا ہو جائیں گے. لوگوں نے جماعتوں میں نکل کر برسوں کی نمازیں قضا پڑی ہے. اب وقت کی تو ہر کوئی پڑھتا ہے, اس ہم ابھی عشاء پڑھیں گے کیونکہ یہ تو وقت کی نماز ہے. جسے وقت کی پڑھتے ہیں جماعتوں میں نکل کر ایمان تیار ہوا اندر کہ میری تو بہت سی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے, تو ہم نے چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ ان کے ایمان میں طاقت آنے کی نشانی ہے کہ جب ایمان میں طاقت آئے گی تو اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں گے. وہ چھوٹے ہیں وہ بھی اور جو چالو ہے وہ بھی. یاد رکھو یہ بات, خالی پھرنا نہیں ہے. خالی پھرنا تھا یہ سب کی چلا رہے تو کیا بھائی رہا ہوگا؟ نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. اس لیے ہمارا مقصد لوگوں کو خالی پھرانا نہیں ہے بلکہ پھرانا ہے دیندار بنانے کے لیے. کیا بنانے کے لیے؟ دیندار بنانے کے لیے کہ ہم دیندار ہیں. اللہ ہم سے قیامت میں قبر میں دین پوچھے گا تو ہم دیندار بنے, یعنی ہماری عبادتیں اچھی ہو جائے. نماز ہو, زکات ہو, روزہ ہو, حج ہو, کھانا کمانا ہو, یہ ہمارا اچھا بن جائے, حکموں کے مطابق بن جائے. کیونکہ حلال کمانا سب سے بڑی عبادت ہے. حلال کمانا سب سے بڑی عبادت ہے. حدیث صحیح میں ہے کہ من اکل طیبن وعمل بسنتن وعمل الناس برائقہ دخل الجنہ, کہ جس نے حلال روزی کھائی, سنتوں پر عمل کیا اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی, اخلاق والا ہے, اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی تو یہ جنت میں جائے گا. یہ پروگرام حلال کھایا, سنتوں پر عمل کیا اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی, یہ جنت میں گیا. یہ دین ہے کہ حلال کھانا بھی دین ہے, سنتوں پر عمل کرنا بھی دین ہے. تو ہماری عبادتیں سنتوں والی ہو جائے, نماز سنت والی, زکات اسی طرح کہ پائے پائے کی زکات ادا کریں. اللہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا مال ہے, لوگ نہیں جانتے. لوگ نہیں جانتے میرے پاس کتنا مال ہے, اللہ جانتے. تو مال اللہ نے پیدا کیا ہے دھوکوں پیدا کرنے کے لیے, مال مالداری کے لیے نہیں پیدا کیا کہ مال سے مالدار بن لو, جمع کرو, بن جمع کر کے رکھو. کہ مال کو اللہ نے بھوکو پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, سمجھ میں آئی نہیں بات؟ مال کے ذریعے سے جس کا جو حق ہے وہ دو, اپنا حق بھی لو, یعنی کھاؤ پیو پہنو اوڑھو. حدیثوں میں کہ اللہ نے دیا ہے تو کھاؤ پیو پہنو اوڑھو. مکان کی ضرورت ہے مکان بناؤ, شادی ہے تو شادی کرو, اللہ نے مال دیا ہے, سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اپنے اوپر بھی لگاؤ ضرورت ہے اور پھر دوسروں کا بھی لگاؤ. کیوں کہ مال تو خرچ کرنے کے لیے ہے, جمع کرنے کے لیے نہیں ہے. حدیثوں میں ہے کہ مال کو جمع کرنے والا نادان ہے. مال کو جمع کر کے رکھنے والا نادان ہے, نہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے نہ کسی دوسرے کو فائدہ اٹھا, بلکہ اس کی چوکی داری اور حفاظت میں رات دن فکر میں ہے. کوئی کوئی چور چوری نہ کرے, کوئی مانگنے نہ آ جائے, کوئی رشتے دار کا اللہ نہ مانگے, یہ سب فکر ہے. کیونکہ کوئی قرض مانگے دوست آیا منع کرے تو مشکل, دے دے تو مشکل, دینے کو بھی نہیں چاہتا اور انکار کی ہمت نہیں ہے, وہ مانگنے لایا ہے. یہ سب مشکلیں مال کی ہے, سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہمیں اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا دین بھی حاصل کرو کہ مال کا کیا دین ہے. جی ہاں, سمجھ میں آئی نا بات؟ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہماری زندگی علم و ذکر سے گزرے, کہ اللہ جو حال بنا رہے اس حال کا دین ہمارے پاس ہو, پھر کوئی جگہ بھی ہے. یہ تبلیغ کا مقصد ہے. تو میں نے کہا یہ عبادت وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ حقوق ہیں یہ ادا ہونے چاہیے, سمجھے نہیں؟ اس لے کے بھی ادا ہوں گے علم و ذکر سے, کہ اس کو صحیح سیکھے صحیح عمل کرے. تو اس کو صحیح سیکھنا ہے, صحیح عمل کرنا ہے اور اس کے لوگوں کو دعوت دینی ہے. جب اس کی دعوت دیں گے تو ہم اپنے کام میں پکے ہو جائیں گے. نماز کی دعوت دو گے تو نماز میں پکے ہو جاؤ گے, علم کی دعوت دو گے تو علم سیکھنے والے بن جاؤ گے. ہاں, جو جس عمل کی دعوت دے گا وہ عمل اس کی زندگی میں آئے گا,
سمجھ رہے ہیں؟ اسے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، یہ کام کرو اس کی دعوت دو، یہ کام کرو اس کی دعوت دو، نماز پڑھو نماز کی دعوت دو، دین سیکھو دین کی دعوت دو. یہ دین کی دعوت دینے سے زندگی عمل پر پڑتی ہے، اور دعوت دینے سے یقین بنتا ہے اندر. کیا بنتا ہے؟ یقین بنتا ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب ہے، کتاب ہے، یہ چیزیں بھولے گا نہیں بلکہ اس کا یقین بڑھے گا. دعوت سے یقین بنتا ہے، دعوت سے عمل بنتے ہیں، اور دعوت سے ماحول بھی بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ ایک ماحول، دینی ماحول بن جاتا ہے. اس لیے ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے دو کام کیے ہیں. ایک کام یہ کیا ہے کہ اپنے دین پر پابندی کے ساتھ جمو، اس کو استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اپنے دین پر استقامت اور پابندی کے ساتھ جمو. سمجھ نہیں رہا؟ استقامت ضروری ہے. استقامت اس لیے ضروری ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، یہاں حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، دوستی کے حالات ہوتے ہیں، دشمنی کا، یہ دنیا حالات کا گھر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب دنیا حالات کا گھر ہے، یہاں حالات آتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ حالات کے مطابق زندگی گزاریں گے یا حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ کہ مسلمان وہ ہے جو حکم کے مطابق زندگی گزارے اور حالات برداشت کر لیں. حالات کیا کریں؟ اچھے حالات ہیں تو شکر کریں اور زندگی حکم پر گزارے، ناگوار حالات ہیں تو صبر کریں اور زندگی حکم پر گزارے. یہ سبق ہے ہمارا. مسلمان اسے کہتے ہیں جو حال کے حساب سے نہیں حکم کے حساب سے زندگی گزارے. کہ بیمار ہو گیا تو اب کہ بیماری کا حکم پوچھو، بیماری میں نماز مت چھوڑو. کیوں؟ تو بیمار ہو گیا تو کھانا تو کھا رہے ہو، بیماری کا کھانا تو کھاتا ہے، پرہیز کا کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب پرہیز کا کھانا کھاتا ہے تو بیماری میں بیماری کا دین بھی پورا کرو. بیماری میں بیماری کا دین، تندرستی میں تندرستی کا دین، بیماری میں بیماری کا کھانا، تندرستی میں تندرستی کا کھانا، اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دین نہیں چھوٹے گا. بیمار ہوں گے تو بیماری والا دین ہوگا، بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اشارے سے نماز پڑھے گا، لیٹ کے نماز پڑھے گا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہے. عمران ابن حسین ایک صحابی، وہ بیمار بہت رہتے تھے، مشہور صحابی ہے، پرانے ہیں، تو وہ اپنی بیماری کے مسئلے پوچھتے رہتے تھے. یا رسول اللہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، آپ کیسے نماز پڑھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلے بتاتے تھے، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. کیوں؟ کہ بیماری میں بیماری کا دین، تندرستی میں تندرستی کا دین. جیسے بیماری میں بیماری کا کھانا اور تندرستی میں تندرستی کا کھانا. ہاں، ہر حال کا دین ہوتا ہے. علم و ذکر میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے لیے علم و ذکر ہے زندگی. علم و ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے ریل کی پٹڑی، دو پٹڑی ہوتے ہیں، ریل پٹڑی سے ادھر ادھر نہیں ہوتی، پٹڑی پر ہی رہتی، ہزاروں میل جائے گی لیکن پٹڑی پر جائے گی. اس طرح مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہوگی. کس پر ہوگی؟ کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے اس کا علم ہو، نبی نے کیا طریقہ بتایا اس کی خبر ہو. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے. تو اللہ کے حکم کی کا علم ہو، نبی کے طریقے کی خبر ہو، یہ پٹڑی ہے ریل کی. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کھائے تو کمائے تو عبادت کرے تو، یہ زندگی بنانے کے لیے یہ تبلیغ ہے. کہ مسلمان کی زندگی ہر وقت علم و ذکر والی، غفلت والی نہیں، جہالت والی نہیں. علم نہیں ہے تو جہالت، ذکر نہیں ہے تو غفلت، غفلت والی نہیں، علم و ذکر والی زندگی. اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں زندگی علم و ذکر والی بناتے ہیں، یعنی حکم والی، طریقوں والی. اس لیے کہتے جب بھی جاؤ نئی نئی باتیں سیکھ کر آؤ، جسے مدرسے سکھاتے ہیں کروا دو، ہاں عالم مل جاتے ہیں. ایسے اللہ کے راستے میں نکل کر ضرور کر یہ باتیں یاد کرو، اس کو سیکھو، سیکھ کر کے آؤ اور اسی کی دعوت بھی دو. موٹی موٹی باتیں سمجھ آئی نا. موٹی باتوں میں فضائل بھی ہیں کہ فضائل یاد کرو. کیا کرو؟ فضائل یاد کرو. فضائل یاد ہوں گے تو عمل میں طاقت آئے گی, فضائل یاد نہیں ہوں گے تو عمل میں طاقت نہیں آئے گی. کہ فضائل یاد کرو, کہ فضائل یاد کرنے کی وجہ سے عمل میں طاقت آئے گی. ہاں, اس لیے فضائل کا علم تبلیغ میں چلتا ہے کہ لوگوں کو فضیلتیں بتاؤ کہ صبح کی نماز پڑھو گے تو اللہ کیا دیں گے. صبح کی نماز پڑھی نا ہم نے سب نے, صبح کی نماز پڑھنے والے کو اللہ کیا دیتے ہیں؟ فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی اللہ اس کا ضامن ہے. جیسے ضمانت پر چھڑاتے ہیں حکومتوں میں کہ میں ضامن اس کو چھوڑ دو, اب یہ نہیں کرے گا, اور جب بڑا ہوگی تو حاضر کر دیں گے, میں ضامن ہوں. تو ضمانت پر چھٹکارا ہو جاتا ہے. تو کہا جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ اس کا ضامن ہے, یعنی اللہ وہ حفاظت میں خدا کی آ گیا. یہ فجر کی نماز کی فضیلت ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ خدا کی حفاظت میں آ گیا. یہ فجر اور جماعت سے نماز پڑھی ہے تو یہ جماعت سے نماز پڑھی ہے, اور عشاء بھی پڑھی تھی جماعت سے, اور فجر بھی نماز پڑھی جماعت سے, تو ساری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. اس کو فضائل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ فضائل یاد ہوں گے تو عمل کو ترک نہیں کرے گا, اور فضائل یاد نہیں ہوں گے تو عمل ترک ہو جائے گا. کیونکہ قیمت معلوم نہیں ہے, کس چیز کی قیمت معلوم ہوتی, جتنی قیمت اتنی حفاظت, جو چیز جتنی قیمتی ہوگی اتنی اس کی حفاظت ہوگی. لیکن قیمتی میں جو ہے تو عمل ظاہر ہوتے ہیں, تو جو عمل ظاہر ہمارے ہوتے ہیں ہمارے پاس فضائل نہیں ہے. تو جب فضائل جانے تو عمل ضائع نہ کرے. فجر کی نماز کی تو اتنی فضیلت ہے, عشاء کی نماز کی اتنی فضیلت ہے. فجر کی دو رکعت نماز سنت, حدیثوں کہ فجر کی دو رکعت نماز سنت کہ وہ دنیا ما فی ہا سے بہتر ہے. فجر کی دو رکعت سنت, ظہر کی چار رکعت سنت تہجد کے برابر ہے. تہجد آسان ہے, تہجد آسان نہیں ہے, لیکن ظہر کی چار سنت کہ وہ تہجد کے برابر ہے, اس کی فضیلت ہے. کہ عصر کی چار سنت, عصر کی چار سنت, تو کہ جس نے عصر کی چار رکعت سنت پڑے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کو ملے گی. حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کر جو عصر سے پہلے چار رکعت سنت پڑے. نبی کی دعا لینی ہے تو عصر کی چار سنتیں پڑھو. تحجد کے برابر ثواب لینا ہے تو ظہر کی چار سنت پڑھو. یہ فضائل کہلاتے ہیں. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ فضائل کہلاتے ہیں. فضائل کا علم اللہ نے امت کو اس لیے دیا ہے کہ ایک ایک عمل کی قیمت سمجھے, اور قیمت سمجھ کر اس کا پابند بنے, تاکہ آخرت بھی بنے اور دنیا کی برکت بھی آئے. دونوں آتے, آخرت بھی بن جائے گی اور دنیا کی برکتیں بھی ملیں گی. اللہ مسلمان کو بدلہ بھی دیتے ہیں اور بدلہ بھی دیں گے اور برکت بھی دیں گے. یہ برکت تو یہاں مل جائے گی, نمازوں کی, زکاتوں کی, سچی حلال کمائیوں کی برکتیں ہوتی ہیں. برکت دے کر مشکلات کو آسان کرتے ہیں, اور بدلہ دے کر آخرت میں نجات دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے کہ برکتیں دنیا میں جائیں گے تو دنیا کی مشکلات آسان ہو جائے گی, برکت ہو گئی, اور بدلہ دے کر آخرت کہ آخرت کی نجات ہو جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دیتے کہ میں جو کام لے کر آیا ہوں اس کو کرو تو دنیا کی سلامتی بھی ہے, آخرت کی نجات بھی ہے. سمجھ آئے جب وہ یہی اس کام کی غرض ہے. اس لیے میرے دوستو یہ باتیں اس لیے ہیں کہ یہ باتیں زندگیوں میں آ رہے, سننے میں تو آ رہی, اب زندگی میں آ رہے. جب دوا بدن میں جا رہے تو فائدہ ہوگا. دوا کے فائدے سننے سے بات نہیں کرے گی کہ دوا اتنے فائدے کی ایڈورٹائز کرتے ہیں, لیکن دوا اندر جائے تو فائدہ ہوگا. حضرت فرماتے ہیں کہ دین زندگی میں آئے کہ اب دین کا فائدہ ہوگا. اس لیے اس کو زندگی میں لانے کے لیے محنتیں کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ حکموں کی محنت, بازاروں میں چیزوں کی محنت ہوتی ہے. بازاروں میں یہ چیز ایسی ہے, یہ چیز ایسی ہے, آئٹم ایسی ہے, بازاروں میں آئٹم یا چیزیں ہوتی ہیں, اور یہاں اعمال ہوتے ہیں. یہ اس عمل کی یہ فضیلت ہے, اس عمل کی یہ فضیلت ہے. یہ فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے طریقہ ہے. اس لیے جب اللہ کے راستے میں محنتیں کریں گے تو ہم کو فضائل ملیں گے اعمال کے, اور اعمال زندگیوں میں آئیں گے, اور اعمال کی وجہ سے دنیا آخرت دونوں بڑھے گی, کیونکہ عمل کے لیے پیدا ہی کیا ہے اللہ نے, جب عمل آیا تو دنیا آخرت دونوں ملیں گے. اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو انشاءاللہ سب کے ساتھ کہ اپنی زندگی عملی بنائیں گے, جو اس کے لیے تیار ہے کہ اپنی زندگی کیسے بنائیں گے, کہ اپنی زندگی عملی بنائیں گے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے, اور وہ ہماری زندگی بنانے کے لیے کہ ہماری بنانے کی محنت ہے, ہمارے راستے میں نکلیں گے کام کریں گے تو زندگی عملی بنے گی, اور جتنی غفلت ہے وہ نکل جائے گی, جہالت ہے وہ بھی نکل جائے گی, بس زندگی علم و ذکر والی ہو جائے گی, عملی ہو جائے گی. اب بتاؤ اس کے لیے کہ کون کون تیار ہے جو اجتماع سے اللہ کے راستے میں چار چار مہینے نفر کر رہا ہے. یہی دعوت کا مقصد ہے کہ زندگی عمل پر آ جائے. اب فرماؤ اس کے لیے,
بتائیں ماشاء اللہ آج سے نقد چلنے والے بھی ہیں, یہ بھی کھڑے ہو جائیں, جن کا ارادہ ہوا ہے یہ بھی کھڑے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. بہت دیر سے بات سنی ہم نے, دل میں بات پیدا ہوئی ہے, نیت ارادہ کریں.
چار مہینے چار
جی
پہل کرو,
ایک ایک سے بات بھی کریں, تیار بھی کریں. جی چار مہینے بیرون کے لیے ڈاکٹر پرویز صاحب کون سے,
اور جب تک تشکیل نہ ہو جائے مجمل نہ توڑے, جیسے سب سلام نہ دے رہے وہاں تک کوئی نہیں جاتا نماز میں سے, ایسے یہی بھی ہے.
ہاں بھائی بولنا شروع کرو, گھر بولنا شروع کرو, ہمت کرو, بولو کیا نام ہے, کہاں کے ہیں, امتیاز عالم مسجد محلہ آسمیا مسجد بولو اپنی, اور بولو بھائی بولتے رہو بھائی, کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ, ہمت کرو ہمت کرو, بولنا شروع کرو ہمت کرو, تھوڑی سی ہمت آدمی کرتا ہے پار ہو جاتا ہے, کہاں کے مسجد بولو مسجد